یونیک سورت ہے. سورت کا نام فجر والفجر ولیال نشر بالکل شروع میں آ جاتا ہے, اور اس سورت میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں یہ یونیک ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلی سورتوں میں جو قسمیں کھائی گئی تھیں وہ کسی نہ کسی کریشن کی تھی, جیسے چیز کی تھی, رات دن صبح سورج چاند ستارے. لیکن یہاں کی جو قسمیں یہ مختلف ہیں, اس کو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی لیں گے جہاں پہ بھی اس کو دیکھیں گے. یہ سورت مکہ میں اس دور میں تھی نازل ہوئی, اس دور میں نازل ہوئی جب ظلم کی چکی شروع ہو چکی تھی چلنی, اور اہل مکہ کو عاد اور سمود اور فرعون کا انجام دلایا گیا. سورت کا مضمون آخرت کی جزا سزا اور مکہ والوں کا انکار کرنا, اور شروع میں فجر اور دس راتوں اور جفت اور طاق کی قسمیں کھا کر سوال کیا گیا کہ جس چیز کا تم انکار کرتے ہو, کیا ان چیزوں کو دیکھ کر اس کو نہیں مانتے؟ مراد قیامت ہے. پھر اسی طرح سے انسانی تاریخ سے کچھ قوموں کی مثالیں دے کر قیامت کا یقین دلایا گیا, اور اس کے بعد پھر عرب معاشرے میں کچھ اخلاقی حالت کا اندازہ کیا گیا کہ کیسے عرب لوگ جاہلیت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے, اور کچھ لوگوں نے صرف عزت کا معیار دولت کو رکھا ہوا تھا اور عہدوں کو رکھا ہوا تھا. تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ رکھ دیا کہ جو لوگ دنیا کے حریص ہو جاتے ہیں پھر ان کا پیٹ جو ہے وہ زندگی میں تو نہیں بھرتا, اور حتیٰ کہ لوگ پھر دوسروں کی میراث تک کھا جاتے ہیں, اور آخر میں پھر اس میں ایک خوبصورت انجام ہے. نفس کی تیسری کیفیت جو دو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے تیسری کا ذکر اسی سورت کے آخر میں ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے لیے اس میں کیا ہے. ترتیب کے اعتبار سے 89 نمبر کی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر والیال نشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو. حل فی ذالک قسم لذی حجر. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ پانچ چیزوں کی قسم ایک ساتھ کھائی گئی, اور پانچوں چیزوں کا بیچ میں ربط بھی ہے اور ایک دوسرے سے اپوزٹ بھی ہیں. آگے آپ پڑھیں گے ان ربک لبالمرصاد آئے گا, تو بتا یہ دیا گیا کہ ان پانچ چیزوں کی قسم کھا کر یقین یہ دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب تمہاری کھات میں ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. سوال پیدا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں, تو آئیے دیکھیں. پہلی چیز ہے فجر. کون سی فجر؟ ایک تو صبح صادق کا وقت جبکہ فجر پڑی جاتی ہے, تو پہلی تفسیر ہر روز کی صبح, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا انقلاب آتا ہے دنیا میں, اتنی گہری رات کے بعد روشنی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. پھر اسی طرح سے اگر الفجر کے الف لام کو الگ کر کے ایک اور اینگل سے سمجھیں, یعنی اس کو اگر ال کہہ دیں خاص فجر, تو یہ کوئی خاص دن کی فجر مراد ہے, یہ کوئی کسی ایک فجر کی بھی بات ہو سکتی ہے. اور مفسرین میں خاص طور پہ حضرت علی اور ابن عباس ابن زبیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر عام وقت فجر کسی روز کا ہو یہی مراد ہے, جبکہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ کی فجر ہے, کیونکہ اسلامی قمری سال کا پہلا سال ہوتا ہے. اسی طرح کچھ اور بھی کہا گیا. اگلی اس کی تفسیر کیا ہے کہ یہ ذی الحج کی دسویں تاریخ یعنی یوم النہر کی صبح کی قسم ہے. اس میں بھی کچھ لوگوں کے نام موجود ہیں, ٹھیک ہے. اور یوم النہر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص دن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر رات کے ساتھ ایک دن لگایا نا, ہر دن کے بعد ایک رات آتی ہے نا, اور یاد رکھیں کہ اسلامی اصولوں کے مطابق دن پہلے آتا ہے. صرف یوم النہار ایسا دن ہے, جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ یہ بات سمجھیں گے, باقیوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یوم النہار پہلے جو رات ہے وہ یوم النہار کی نہیں ہے, بلکہ وہ عرفے کی رات کہلائی جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر حج کرنے والا عرفے کے دن میدان عرفات میں نہ پہنچ سکا تو رات کو صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت وہاں جا کر ہوا ہے تو اس کا حج ہو جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرفے کے روز کی دو راتیں ہوتی ہیں, ایک اس سے پہلے اور ایک اس سے بعد میں. بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے. تو یوم النہر کی صبح بڑی اہم صبح ہوتی ہے. دوسری چیز ہے ولیال نشر, دس راتیں. دس راتوں سے کون سی مراد ہے؟ نمبر ایک ذی الحج کی دس راتیں, کیونکہ حدیث میں ان کی بہت ہی فضیلت ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک اشرہ ذلحج سب سے افضل ہے، اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور راتوں کی عبادت شب قدر کے برابر ہے، کچھ روایت اس طرح کی ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے والفجر والیال کی عشر سے جابر کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحج ہے۔ ایک اور اس کی تفسیر ابن اس میں کہتے 36 ڈفرنٹ کال ہیں، یعنی ایک بات کے اتنے مختلف ہیں، لیکن ہم صرف اس کا بھی خلاصہ کرتے ہیں جتنی چیز ہمارے عمل کے اندر ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ 10 راتیں ہیں جو موسیٰ کے قصے میں آئی ہیں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یعنی کل 30 تھی شروع میں، 10 جو بڑھا کے 40 کر دی گئی، کہتے ہیں وہ 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح جابر کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحج سے مراد ہے، اور حضرت موسیٰ کے لیے بھی یہی راتیں تھیں 10، یعنی دونوں کو جوڑ دیا۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، شف کے معنی ہے جوڑ کے پیئر، اور وتر کہتے ہیں ایک کو، اردو میں شف کہتے ہیں جفت کو، ایون نمبرز انگلش میں، اور وتر کہتے ہیں تاک اور آڈز کو انگلش میں۔ جفت اور تاک سے کیا مطلب مراد ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شف والوتر نماز کا ذکر ہے، شف سے مراد یوم نہر ہے اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ بعض کہتے ہیں شف سے مراد ساری مخلوق ہے جیسے میں اور آپ، اور وتر سے مراد اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہر چیز جوڑوں میں ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن کے لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، اسی طرح بے جان چیزوں کے بھی جوڑے ہیں، کفر اور ایمان، شقاوت اور سعادت، نور اور ظلمات، رات ہے تو دن، سردی ہے تو گرمی، زمین آسمان جن و انس، یہ سب شف ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ وتر ہے، کیونکہ هُوَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ۔ اب آگے آپ دیکھیے کہ اللہ کی ذات کی بات ہے نا، کیا بتا دیا ہمیں ان ساری باتوں کے آگے، بے بس کر دیا گیا کہ اللہ کی ذات جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، لیکن تم دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، مخلوق بن کے جیتے ہو یا خالق کی بات کرتے ہو۔ پھر اگلی چیز میں آپ دیکھیں کہ کائنات میں روز جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں سے، انہی کو بیان کر کے بتا دیا کہ تم ذرا اپنے آپ پہ غور کرو کہ تم نے سوچا کتنا ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، چلتی ہے رات، چلتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا، اتنی دھیمی چال سے رات چلتی ہے کہ پھر صبح ہو جاتی ہے، سوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نہ کرے ایک رات جاگنا پڑے تو پتہ لگ جائے۔ ان قسموں کے بعد کہا کیا، سوال کھویا، جواب نہیں دیا، وہ جواب آگے آ رہا ہے، هل فی ذلک قسم للذی حج، کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسم ہے، یعنی اتنی قسمیں کافی ہیں تمہیں غور و فکر کروانے کے لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قسم کا جواب ہے کہ عقل مند سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا تمہارے لیے رکھا ہے، اور ہجر کے معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، عقل وقو ہجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزوں سے روکتی ہے۔ شوق دلائے جا رہے، علم ترا کئی ففال رب کبھی یاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، کون تھے قوم عاد، ارم ذات علیماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، یعنی بڑے بڑے محل بناتے جس کے ارد گرد پلرز ہوتے، ارم ذات کس طرح سے وہ کھڑے کرتے تھے فخر کے لیے، پلرز کہہ لیجئے، ٹاورز کہہ لیجئے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی، یعنی بڑے یونیک لوگ تھے، بہت اللہ نے ٹال، اونچے، لمبے، خوبیوں والے لوگ تھے۔ وسمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، یہ دو بڑی قوموں کے بعد، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، فرعون خود کو ذی الاوتاد کیوں کہلاتا تھا، وتد سے، کیل کو کہتے ہیں، نیلز، دو وجوہات اس کی آتی ہیں، نمبر ایک اس کا لشکر بہت بڑا تھا، جہاں پڑاؤ ڈالتا تو جب وہاں سے لوگ اٹھتے تو جگہ جگہ سوراخ ہو چکے ہوتے کیلوں کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میہو کے ذریعے سے لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ پک سروفی حل فساد، اس نے بہت فساد پھیلا رکھا تھا، سوری، الذین طغوا فی البلاد، ان سبوں نے شہر میں سر اٹھا رکھا تھا، یعنی یہ تینوں کا جو ذکر ہے، اور یہ جو لفظ ارم آیا نا تو یہ عاد قوم کے لیے آتا ہے، قوم عاد کے دادا کا نام ارم تھا، ان کا سلسلہ نسب بھی چلتا ہے، اور عاد اولا بھی ان کو کہتے ہیں، ذات علمات ستونوں والے کی طرف اشارہ ہے، قوت کی طرف اشارہ ہے، اور یا پھر لمبے قد کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ تو خود کو بھی بڑا کہتے تھے. حامیم سجدہ آیت 15 میں ہم پڑھ چکے، کیا کہتے تھے یہ؟ من اشد منا قوت، کون ہے جو ہم سے زیادہ قوت والا یا بڑا ہے. اور اسی طرح سورت شورا آیت 149 میں ہم پڑھ چکے، وطن حیتون من الجبالی بیوتن فارحین، کہ بہت تکلف کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیتے تھے. لیکن کدھر گئے سارے؟ سب ختم ہو گئے، سرکشیاں ختم، ان کے اسلام کے خلاف پلان ختم. فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابٍ، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. پڑھ چکے ہیں پیچھے، کوئی کہنے کی ضرورت ہے کہ قوم عاد سے کیا ہوا اور قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا اور فرعون کیسے ڈوبا؟ کوڑا برسا تھا اللہ کا ان پر، کیونکہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِ سَاد، یہ ہے ان قسموں کا جواب، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. اگر آج تیری پکڑ نہیں ہوتی گناہوں کے باوجود تو یہ مت سوچ کے ہوگی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور پکڑے گا. جی آگے اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کا حفاظت کرنا اور دیکھنا اور نگہبانی کرنا ہر صورت میں آ رہا ہے نا. یہاں یہ ہے کہ تیرا رب تیرے اعمال پر اور ساری مخلوق کے اعمال پر نظر رکھا ہوا ہے، جبکہ مخلوق کا معاملہ کیا ہے؟ فم الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. اے انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا ہے. پھولتا ہے، اکڑتا ہے، جیسے قارون نے کہا تھا، کیا کہتا؟ انما اوتیتہ علی علم، آئی ڈیزرو اٹ، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کرتا ہے تو کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کی. نعمتیں آتی ہیں تو پھولتا ہے، کہتا ہے یہ میرا حق تھا، اور نعمتیں چھینتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا سمجھا، اللہ نے مجھے لٹ ڈاؤن کر دیا. تکبر ہے نا اندر. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے. مکی دور ہے اور یتیموں کی باتیں ہو رہی ہیں، مدنی دور میں تو جا کے پھر بہت ہو گئی تھی غزوہ احد کے قریب. ولا تحادون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھلانے کے ایک دوسرے کو رغبت بھی نہیں دلاتے، سٹنجی کنجوس. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، ابو داؤد کی روایت ہے. یعنی یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا جرم کیا تھا عربوں میں؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو. اللہ اکبر، جب کبھی کوئی وراثت کے مال پہ جھگڑتا ہے تو مجھے اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں نظر آتا، جس کے سامنے کوئی چھوڑ کے چلا گیا اور وہی پھر اس مال پہ لڑ رہے، حیرت کی بات نہیں ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. کبھی سڑکیں بنتی دیکھی ہوں گی نا، اس منظر کو سامنے لائے، پوری بجری روڑی کوٹ کوٹ کے اندر برابر کر دیتے ہیں، سب پہاڑ کوٹ کوٹ کر ریزا ریزا کر دیے جائیں گے. وجا رب قبل ملک صفن صفا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے. وجی یوم اذن بجہنم یوم اذن یتذکر الانسان، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اور اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن وانا لہ الذکرا، مگر آج اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ آج کیا فائدہ؟ کیا کہے گا اس وقت انسان؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہ کچھ پہلے سے سامان کیا ہوتا. افسوس، حسرت، لیکن کیا فائدہ؟ فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا بھی نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کی قید و بند جیسی قید کسی کی ہوگی. یعنی اللہ اس دن ان کو باندھے گا کیونکہ آج کھلے پھرتے ہیں. دنیا میں بہت بڑے بنتے تھے، کھلے پھرتے تھے، آج اللہ باندھے گا. جمن کا معنی یہاں کیا؟ کثیرن. اللہ اکبر، 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم آئے گی. اور جکڑی بھی ہوگی, اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا, پس اسے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور یا رب بھی نفسی نفسی پکاریں گے. آج اگر کسی کی آنکھیں کھلی تو کیا کھلا؟ کچھ فائدہ نہیں. سامنے جہنم کھڑی ہے اور اللہ کہتے ہیں ان کو پکڑو, قید کرو, انہوں نے دنیا میں بڑی موجیں کر لی ہیں. لیکن ایسے وقت میں ایک ایسا شخص ہے جس نے خود کو دنیا میں قید کیا تھا, نفس امارہ کو لگامیں دی تھی, نفس لوامہ کی, اور اللہ نے اس کو نفس مطمئنہ بنا دیا, تو اس کی موت کا وقت ہے کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش. کتنا اچھا لگتا ہے, میزبان بھی خوش مہمان بھی خوش. دو ہی کیفیت ہوتی ہیں نا, کہ ایک تو مہمان خوش ہو رہا ہوتا ہے تو میزبان بیچارے کی جان پہ بنی ہوتی ہے, اس میں بھی مزہ کوئی نہیں آتا. اور دوسری صورت ہے کہ میزبان بڑا خوش ہے, وہ آپ کے بڑے چاو کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی قدر ہی نہیں, کوئی خوش ہی نہیں آپ. اور وہ کون سی کیفیت ہے کہ مہمان بھی خوش اور میزبان بھی خوش, موت کے وقت جانے والا بھی خوش اور بلانے والا بھی خوش. راضیتم مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, بس تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا. کون کامیاب ہے بتائیے گا, کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نہیں ہوا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا, اللہم انی اسلک نفسا, اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ایسے نفس کا, خوبیاں سنیے گا, بکا مطمئنتن, جو تیرے ساتھ مطمئن ہو, تو منو بلقائکا, اور تیری ملاقات پر ایمان لائے, وتردا بقضائک, اور تیری قضا پر تیرے فیصلوں پر راضی ہو, وتقنو بعطائک, اور تیری عطا پہ راضی ہو, قناعت ہو. پڑھیے میرے ساتھ, اتنی پیاری دعا ہے, میرا تو دل کر رہا ہے کہ اس کو یاد کر لیں. اللهم انی اسألک نفسا. اب یہاں پہ کوما لگا کے اپنے سے کہیں, اے اللہ مجھے ایسا دل دے دے. کیسا؟ آگے بولیے, بکا مطمئنتن, بکا مطمئنتن. پہلی خوبی. پھر دوسری, تؤمنو بلقائک, تؤمنو بلقائک. پھر تیسری, وترضا بقضائک, وترضا بقضائک. پھر آخری, وتقنعو بعطائک, وتقنعو بعطائک. بس اس دعا کو لکھیں, اپنے اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتی ہوں جو تیرے ساتھ مطمئن ہو, تیری ملاقات کا یقین رکھے, اور تیرے فیصلوں پہ راضی ہو, اور تیری عطا پر قناعت کرے. اور یہ موت کے وہ خوشخبریاں اللہ دیتے ہیں, یا ایتہا النفس المطمئنہ, کی اس شخص کو جو دنیا میں اس دعا کا مصداق بن گیا. اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتی ہوں جو تیرے ساتھ مطمئن ہو, یعنی اس کو تیرے بعد کوئی نہیں چاہیے, جو تیری ملاقات پر ایمان لائے, تیرے فیصلوں پہ راضی ہو, اور تیری عطا پر قناعت کرے. سچی بات ہے, یہ بندہ دنیا میں بھی نفس سے مطمئن ہے, اور اس پہ غور و فکر کی توفیق کر دے, اور ہم اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگے. یاد رکھیے کہ دنیا تو 4 دن کی ہے نا, چلی جائے گی, لیکن جو کردار ادھر ہم نے پڑھا ہے وہ اچھا نہیں. تلاوت کے بعد تھوڑا سا ہم اس پہ ڈسکس کریں گے, چونکہ آج اوپر ہو چکا ہے تو تلاوت بھی کل ہی سنیں گے, اور انشاءاللہ اس پہ آگے جائیں گے. جزاک اللہ خیر, کل انشاءاللہ کوشش کریں گے ہماری تفسیر اس سے تھوڑا جلدی شروع ہو, کیونکہ اب ہمارے پاس پڑھنے میں تو بڑی بات نہیں ہے لیکن ایک دن میں بھی پارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر انجوائے کرنا ہے تو ہم تھوڑا سا کل انشاءاللہ تفسیر جلدی شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان لگا دے رہا ہوں. اذان
جزاک اللہ خیرن کثیرا حسن جزا استاذ جی. الحمدللہ, اور آج کی الحمدللہ تفسیر سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, اور سب سے بڑی چیز کہ ہمیں جب اپنی موت یاد رہتی ہے تو ہمیں سارے اعمال کی درستگی بھی کرنا یاد رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں کہ ہمیں ہر لمحے اپنی موت یاد رہے, اسی کو یاد کرتے ہوئے پھر آخرت کی تیاری کریں نا. بالکل رائٹ. اور جیسے سسٹر امی نے یہاں لکھا تھا نا کہ تلاوت سنتے ہوئے تو ہمیں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ واقعی کہ ہم جنت کے لیے کیسے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں, اور کیسے یعنی کہ ہمارے اعمالوں کے مطابق تو ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے, لیکن پھر بھی کوشش تو ہم نے اپنی کرنی ہے. ویسے بھی ہر انسان اللہ کے رحم سے ہی جائے گا, لیکن پھر بھی اپنی محنت تو ہم سوچیں کہ ہم نے کیا محنت کری, واقعی کیا ہارڈ ورک کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لائق ہونا. آیت 27 میکس می سو ریلیکس. الحمد للہ. جی بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اطمینان والا نفس دے دیں. وہی بات ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں یہ مطمئن نفس تو پھر دنیا میں بھی اطمینان سے رہتا ہے اور آخرت میں بھی رہتا ہے نا. الحمدللہ. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا. انشاءاللہ ہم یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.